العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں. آپ کے پیش کیے گئے سوالات کے جوابات سلسلے میں موجود مفتی صاحب سے انشاءاللہ عزوجل ہم لیتے رہیں گے, مدنی پھول چنتے رہیں گے. سلسلے میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مفتی صاحب آپ کو مرحبا کہتے ہیں, کچھ ابتدائی کلمات آپ ارشاد فرمائیے انشاءاللہ, پھر ہم کال کے بعد بھی چلتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ احکام تجارت ہے
جی
اور مالیاتی مسائل ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں
جی,
تو رب النور کے تعلق سے یہ بات مد نظر رہے کہ خوشیاں منانے کے لیے جائز طریقے اختیار کیے جائیں.
ٹھیک.
جی. اور کہیں بھی کسی بھی مقام پر چوری کی بجلی استعمال نہ کریں.
ٹھیک.
جی. لائٹنگ کرنا یا چراغا کرنا جہاں بھی کرنا ہو, گھروں میں تو خیر کسی حد تک یہی رواج ہے
جی
کہ اپنی بجلی سے ہی کرتے ہیں
جی,
لیکن جو سڑک سجائے جاتے ہیں اور گلیاں سجائی جاتی ہیں یہاں پہ ہرگز ہرگز کنڈے کی بجلی استعمال نہ کریں
جی.
کنڈے کی بجلی استعمال کرنا ناجائز ہے, خیانت ہے
جی,
ادارے کو نقصان پہنچانا ہے, تو ایسا ہرگز نہ کریں. یہ سب جو چیزیں ہیں, جھنڈے لگانا, چراغا کرنا, یہ نیکی کے کام ہیں
ٹھیک
بلا شبہ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی نے نہیں کیا تو وہ گناہ گار ہوگا. تو جتنی جیب اجازت دیتی ہے اور جتنا جو شریعت کا دائرہ ہے اس میں رہتے ہوئے یہ خوشیاں منائی جائیں.
مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ بات امید ہے کہ مدنی مذاکرے میں آئے گی, لیکن ہمارے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ خوب خوب چراغا ہوتا ہے, اور باوجود اس کے کہ فیضان مدینہ میں بجلی کے آلریڈی الیکٹرک کے میٹرز موجود ہیں, لیکن چراغے کے لیے جداگانہ میٹر لگوایا جاتا ہے اور اس کا بل بھی ایڈوانس پے کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سہولت الحمدللہ ہمارے مدنی مرکز کے تحت یہ دی گئی ہے اور دی جاتی رہی ہے پچھلے سالوں میں بھی, کہ جہاں جہاں روڈوں پر, سڑکوں پر, مسجدوں میں جو چراغے کی ترکیبیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے میٹر, عارضی میٹر لگاتا ہے یہ ادارہ ایک, تو اس کے لیے بھی سہولت
باب المدینہ میں تو یہ سہولت ہے کیسے جو ہے وہ لگاتا ہے, لیکن اور جگہوں پہ یہ سہولت ہے یا نہیں اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے.
ٹھیک. تو بہرحال جہاں پہ بھی چراغا کریں, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ بجلی چوری کی استعمال نہ کریں بلکہ اپنے ذاتی میٹر سے جو بھی ترکیب بن سکتی ہے اس کی, اس کے ساتھ لائٹنگ وغیرہ کریں, چراغا کریں. ہمارے پاس کال ریڈی ہے, کال دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سلسلے کا ایک سوال تھا کہ قسطوں میں کرایہ دیا جاتا ہے چیک کی صورت میں, چار چیک دیے جاتے ہیں تین تین مہینے کی مدت کے حساب سے, اور زکوٰۃ کا سوال کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ کس پر ہوگی, تو آپ نے فرمایا تھا کہ کرایہ دار پر نہیں ہوگی کہ وہ دے چکا اور اب وہ اس کا مالک جو ہے وہ کرایہ لینے والا ہے. لیکن حضرت سچویشن یہ ہے، اس میں دو سچویشن ہے، زیادہ تر تو یہ ہوتی ہے کہ جب چیک جو چار دیے ہیں تو ایک چیک تو آج ہی کیش ہو گیا، وہ پیسے تو واقعی نکل گئے، لیکن دوسرا جو چیک ہے وہ 3 مہینے کے بعد کیش ہوگا، جو تیسرا چیک ہے وہ 6 مہینے کے بعد کیش ہوگا، اور جو چوتھا چیک ہے وہ 9 مہینے کے بعد کیش ہوگا، تو اس دوران میں وہ اماؤنٹ جو ہے وہ کرائے دینے والے کے ہی اکاؤنٹ میں پڑی ہوتی ہے، وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی ان کو۔ اور اس کی بھی ایک صورت یہ کہ اگر سرٹیفائڈ چیک ہے تو بینک پیسے روک کے رکھتی ہے لیکن اس کو مکان مالک کو نہیں دیتی، اور اگر سرٹیفائڈ چیک نہیں ہے تو پھر وہ پیسے بھی نہیں روکتی، اور ساری ملکیت جو ہے وہ کرایہ دینے والے کی ہی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں پھر کیا جواب میں کوئی تبدیلی ہوگی کہ اب وہ زکوٰۃ کس کے ذمہ رہے گی؟ جزاکم اللہ خیر۔
ہمارے یہاں کا جو عرف ہے پاکستان کا
جی
وہ یہ ہے کہ ایڈوانس جو بھی لیتا ہے
جی
وہ محض چیک نہیں لیتا
جی،
بلکہ وہ رقم اپنے طرف ٹرانسفر پوری طرح کروا لیتا ہے
جی،
اور ایڈوانس کا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرایہ دار ٹوٹ پھوٹ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان پیسوں سے اس کی ریکورنگ کی جا سکے۔
ٹھیک،
چیک کا جو نظام ہے پاکستان میں کافی کمزور ہے، لیکن جو دیگر ممالک ہیں وہاں کافی مضبوط ہے، جیسے امارات کے اندر، اسرائیل مدینہ منورہ سے ہیں تو امارات کے اندر اگر چیک باؤنس ہو جائے تو جیل پکی ہے، بہت کڑی سزا ہے۔
ٹھیک،
وہاں جو ہے وہ چیک کا مطلب ہے پوری ڈیلیوری،
ٹھیک ہے،
مطلب اتنی اس کی اہمیت ہے،
باقاعدہ قانونی دستاویز ہے وہ،
تو وہاں ٹھیک ہے لوگ چیک کی صورت میں ایڈوانس دیتے ہوں گے، پاکستان میں ایسا نہیں ہے، یہاں چیک کی صورت میں ضرور دیتے ہیں لیکن وہ چیک فوری والے ہوتے ہیں، کیش کروا لیے جاتے ہیں،
ٹھیک،
اور رقمیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اکاؤنٹ کے اندر۔
ٹھیک ہے،
تو کہیں ایسی صورتحال ہے محض چیک دیے ہیں 4-6 مہینے بعد کی اور اس نے وہ ٹرانسفر ہی نہیں کروائے؟
ٹھیک ہے،
یہاں بھی اگر ایسا ہے تو ظاہر بات ہے ایسی صورت میں کرایہ دار کی ملکیت برقرار ہے،
ٹھیک ہے، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں،
اس کے اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں،
ٹھیک ہے،
مالک مکان نے جو ایڈوانس کے لینے تھے وہ در حقیقت لیے ہی نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
چیک تو رسید کا نام ہے،
ٹھیک،
تو چیک کے ذریعے چیک دینے سے کوئی مال منتقل نہیں ہو جاتا، چیک کیش ہوگا جب منتقل ہوتا ہے،
ٹھیک،
یا کم از کم اکاؤنٹ میں منتقل ہو رقم، تو جواب تو وہی برقرار ہے۔ ہاں ایک جو مزید تفصیل آئی ہے اس تفصیل کا الگ جواب ہوگا،
ٹھیک،
کہ اگر صرف چیک ہیں اور چیک رکھے ہوئے ہیں، کیش نہیں کروائے، اکاؤنٹ میں نہیں ڈالے، تو پھر ایسی صورت میں چونکہ مالک نے گویا کہ وہ رقم دی ہی نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اس کی اپنی ملکیت پر برقرار ہے،
جو مالک
اور اس دوران زکوٰۃ کا سال آ جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو وہ ان رقم کو محسوب کرے گا، شمار کرے گا، کاؤنٹنگ کرے گا،
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے سائل محترم کی تشفی ہو گئی ہوگی، سلسلے میں مزید کالز انشاءاللہ عزوجل شامل کرتے ہیں، ہمیں کال دیجیے گا، دو کالز ایک ساتھ چلا دیجیے گا، پھر ان کے جوابات بھی ایک ساتھ انشاءاللہ عزوجل دے دیے جائیں گے۔
میرا سوال یہ ہے کہ میرے دوست جو ہیں وہ وگ اور بال بیچتے ہیں اور کاسمیٹکس کا کام کرتے ہیں، کیا یہ بیچنا جائز ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے، دوسری کال بھی دے دیجیے گا۔
ابو ویس شمون رضا تاریخ کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ پرچون کی دکان ہے، گاہک آتے ہیں، سودے اپنے لکھواتے ہیں، سامنے تلواتے نہیں ہیں، مزید آگے کام کے لیے چلے جاتے ہیں، دکاندار سارے سودے ان کی عدم موجودگی میں تول کر رکھ دیتا ہے، وہ واپس آتے ہیں، اسی طرح اٹھا لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟
ٹھیک ہے، انشاءاللہ شمس صاحب آپ کا بھی سوال کا جواب لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، پہلا سوال تبلیغ اور بال کی تجارت،
اگر تو بال انسانوں کے ہیں،
ٹھیک،
تو انسان کے جسم کا کوئی بھی عضو ایسا نہیں ہے کہ جس کی خرید و فروخت ہو سکے، شریعت مطہرہ نے انسان کو ایک خاص تکریم بخشی ہے، اور اس تکریم کا یہ تقاضا ہے کہ انسان جو ہے منڈیوں میں نہ بکے، اس کے اعضاء خرید و فروخت نہ ہوں، کہ اس کی تکریم کے خلاف ہیں، انسانی کوئی بھی جزو ہے اس کی خرید و فروخت بے باطل ہے، ایسی خرید و فروخت حرام ہے، تو اگر تو وگ انسانی بالوں سے بنے ہوئے ہیں تو وہ ناجائز ہیں، ان کی خرید و فروخت کرنا، ان کا استعمال کرنا،
ٹھیک،
وہ بھی ناجائز ہے،
ٹھیک،
اور اگر انسانی بال نہیں، آرٹیفیشل دھاگے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو اگر کوئی ضرورت ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر خواتین اگر کسی تقریب وغیرہ کے موقع پر بال گھنے کرنے کے لیے لگاتی ہیں
جی,
اور وہ انسانی بال نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
تو کوئی ممانعت نہیں ہے.
ٹھیک مفتی صاحب, اس میں مرد و عورت کی بھی کوئی تخصیص ہوگی بالوں کے حوالے سے کہ مردوں کے بال لگوانا اور عورتوں کے بال لگوانا؟
یہ تقسیم بندی تو اس وقت ہوگی نا جب جائز ہو.
ٹھیک
جب
نہیں نہیں دھاگے یا مصنوعی بال جو ہیں اس کی وگ مردوں کو بھی لگانا درست ہوگی اور عورتوں کو؟
دیکھیں مقاصد دیکھے جاتے ہیں کہ مقاصد کیا ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ وہ ایک خوبصورتی کے لیے لگائے جاتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور کوئی تغیر خلق اللہ کا معاملہ بھی نہیں ہے وہاں پر,
ٹھیک ہے,
تو اس کی گنجائش موجود ہے.
ٹھیک
مردوں کے تعلق سے بھی کوئی ضرورت کا ایسا پہلو ہے تو اس پر بھی نظر کی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ نے فرمایا کہ انسانی جسم کے کسی بھی عضو کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی, لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, خبریں آتی ہیں کہ خون اور بالخصوص گردے جو ہیں یہ بہت بیچے جاتے ہیں. بالخصوص ہمارے جنوبی پنجاب سائڈ پہ باقاعدہ اس کا بہت واویلا مچا تھا کہ انسانی گردے.
دیکھیں وہ جو بیچے جاتے ہیں وہ تو دوہرا تہرا جو ہے وہ ظلم ہے.
ٹھیک,
مزدوروں کو, دیہاتیوں کو اٹھا کر لایا جاتا ہے یا انہیں بلایا پھسلایا جاتا ہے, یا ایک مریض جو کسی عام مرض میں گیا ہے اور وہ ہتھے چڑھ گیا
جی دھوکے سے,
اس کی اطلاع کے بغیر ہی یہ کام کر دیا جاتا ہے
جی.
یا کچھ لوگ کسی بڑے آدمی کے قرض دار ہوتے ہیں, وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ اپنا گردہ بیچ کر رقم کی ادائیگی کرو.
ٹھیک,
تو نہیں بک سکتا, انسان کے جسم کا کوئی بھی عضو نہیں بک سکتا, ایسا کرنا انسانی تکریم کے خلاف ہے.
ٹھیک ماشاء اللہ. دوسرا جو سوال تھا
خون کا, جہاں تک معاملہ ہے تو خون میں اب دو کیٹیگری ہیں کہ ویسے تو جو بلڈ بینک والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں, یعنی ایک تو ہے خون, انتقال خون
جی,
تو ضرورت اور حاجت شریعہ کے موقع پر
جی
علماء نے انتقال خون کی اجازت دی ہے.
مطلب کسی دوسرے کو, مریض کو خون کی ضرورت ہے تو اسے دے سکتے ہیں.
ٹھیک, دیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو ڈینگی وائرس ہے,
ٹھیک,
اتنا مطلب کہ شدید مرض ہے یہ
جی,
کہ صرف خون نہیں چاہیے ہوتا بلکہ سیم میچنگ کا خون چاہیے ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, پلیٹلیٹ چاہیے ہوتے ہیں,
یعنی ویسے تو میچنگ کا ہی خون چاہیے ہوتا ہے سب جگہوں پر, لیکن اس میں تو یہ ہے کہ اسی وقت لگائیں گے, اسی وقت اس سے وائٹ سیل نکالیں گے اور اسی وقت خون ڈال دیا جاتا ہے جو بھی مرحلہ ہوتا ہے. اب اگر انتقال خون کی اجازت ہی نہ ہو تو اس کی تو جان گئی
جی.
مطلب ایک بہت ہی قوی تجربات سے یہ بات ثابت
جی
ہوتی ہے,
بڑی مقدار میں خون چاہیے ہوتا ہے,
بڑی مقدار میں چاہیے ہوتا ہے, تو انتقال خون کی تو اجازت ہے.
ٹھیک,
لیکن خون کی خرید و فروخت کرنا, پیسے لینا یہ جائز نہیں ہے. ہاسپٹلس والے جو میں نے دیکھا ہے, ایک قلیل مشاہدہ میرا, کچھ زیادہ نہیں ہے, کہ وہ یہی آفر کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک بوتل دے دو, ایک بوتل لے لو
جی, ایسے ہی کرتے ہیں عموماً ایسے ہی.
اگر وہ چینج بھی ہے تو
جی,
تاکہ وہ پیسے وغیرہ کا لین دین نہ ہو
جی.
تو جہاں تک ممکن ہو پیسے کی لین دین سے خون میں بھی بچنا چاہیے.
مفتی صاحب, دوسرا سوال تھا ہمارا کہ تول کے حوالے سے, ویٹ کے حوالے سے سامنے نہیں کرتے کسٹمر کے, یا کسٹمر چلے,
دیکھیں یہ دکاندار ہیں,
ٹھیک ہے,
اور دکاندار کا کسٹمر کے سامنے ویٹ کرنا ضروری نہیں ہے.
ٹھیک,
یعنی خرید و فروخت کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں اگر کسٹمر مطالبہ کرتا ہے تو ضروری ہے.
ٹھیک ہے,
تو اگر دکاندار نے اس کی غیر موجودگی میں تول کر لیا ہے
جی,
تو خرید و فروخت پر کہ کسی شرط کا فقدان نہیں ہوا.
ٹھیک,
ایسا نہیں کہ خرید و فروخت کو شرط چھوڑ دی ہے.
ٹھیک ہے,
خریدنے والے پر ایک تقاضا ہے
جی
کہ اس نے جو چیز لی ہے پھر اس کا وہ تول کرے.
ٹھیک,
اب مثال کے طور پر کسی کے چاول آ رہے ہیں گجرا والا سے,
ٹھیک,
وہاں سے تول کر آئے ہیں, دکاندار تو یہاں بیٹھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے,
دینے والے نے تول کر ہی بھیجے ہوں گے.
ٹھیک ہے,
دکاندار کی موجودگی ضروری ہوتی ہے تو وہ خرید و فروخت نہیں ہو سکتی.
صحیح ہے,
ہاں اس کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ پھر اپنا تول کرے.
ٹھیک ہے,
یہ اپنا تول کرے گا, یہ جانچے گا کہ مال کم تو نہیں ہے.
ٹھیک,
پھر یہ اگر کوئی شکایت ہوگی تو اس کو بریف کرے گا.
ٹھیک,
تو یوں کسٹمر کا یہ حق ہے کہ وہ اسے دوبارہ تول کر سکتا ہے, اور احادیث طیبہ میں اس کی ترغیب بھی ہے, اور اس دو تول سے گزارنا یہ فقہ نے واجب بھی لکھا ہے. کسٹمر کی ذمہ داری ہے کہ وہ دو تول سے گزارے.
ٹھیک,
ایک تول اس کا, ایک اس کا اپنا, یا یہ کم از کم یہ دیکھ لے.
ٹھیک ہے, اچھا مفتی صاحب, یہیں پہ ایک کنڈیشن یہ اگر ایڈ کر دی جائے اس میں کہ کسٹمر کے سامنے تولا نہیں یا جو عددی چیزیں ہیں وہ گنی تو نہیں ہیں کسٹمر کے سامنے. جیسے عموماً ہمارے باب المدینہ میں کراچی میں مہینے کا راشن کی ترکیب ہی ہوتی ہے کہ ایک پرچہ دکاندار کو دے دیتے ہیں, دکاندار سارا سامان جو تولنے والا ہے عدد والا ہے وہ پیک کرتا ہے گھر پہ پہنچا دیتا ہے. تو کیا کسٹمر کو اب یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ دکاندار پہ آبجیکشن کرے کہ یہ چیز تم نے کم بھیجی ہے تول میں یا عدد میں, تو یہ رائٹ اسے حاصل رہے گا یا وہ اب ختم ہو جائے گا؟
اصل میں رائٹ تو حاصل ہوگا لیکن تنازع ختم نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے,
تنازع اسی صورت میں ختم ہوتا ہے کہ جب پتا ہے کہ دکاندار سے اس طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں تو پھر وہ سامنے تلوایا کرے.
ٹھیک ہے,
ورنہ یہ دعویٰ لے کر آئے گا وہ مانے گا نہیں.
جی,
تو تنازع ختم نہیں ہوگا.
صحیح.
یا ایک آدھ دفعہ ہو سکتا ہے وہ مان لے.
جی.
بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے انسان سے.
جی.
مان لیتا تو ٹھیک ہے.
جی مفتی صاحب, یہ جو تولنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا, تو اب یہ گجراں والے کی جیسے آپ جو مثال دیے چاولوں کی, وہاں سے تل کر آتے ہیں, اب یہاں پہ جو پہنچا رہا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کسی ٹرک وغیرہ میں, کسی کنٹینر وغیرہ میں آئے, اب حقیقتاً اس کا نمائندہ کوئی موجود نہیں ہے جس نے فروخت کیا ہے, اس نے گاڑی میں لاد دیا ہے سامان اور وہاں سے وہ یہاں پر آ گیا ہے. اب جب یہاں پہ تولتے ہیں تو یہاں پہ فرق آتا ہے, تو اب یہ ذمہ داری کس کی ہوگی جو کمی آ رہی ہے بالفرض, تو وہ کیا کرا جائے گا اس کا؟
دیکھیں, آج کل ویسے تو کانٹوں پر تول ہوتے ہیں اور ان کی پرچیاں ساتھ ہوتی ہیں.
جی,
اور کچھ کمی ایسی ہوتی ہے جو انڈرسٹوڈ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی باب المدینہ سے تول ہو کر ایک چیز پنجاب جا رہی ہے, پنجاب سے تول ہو کر یہاں آ رہی ہے.
ٹھیک,
تو ہوا اور دھوپ لگنے سے اگر چاہیے کنٹینر میں مال ہو,
جی,
اس میں خشکی آتی ہے,
کچھ فرق پڑتا ہے,
اور کچھ نہ کچھ مال جو ہے وہ وزن کم کرتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو تاجروں کا ایک عرف ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا مال تو کم ہوگا لازمی طور پر.
ٹھیک ہے,
ظاہر بات تو اس پر تو ایک وہ ہوگا, میچول انڈرسٹینڈنگ ہوگی.
ٹھیک,
ایک سمجھوتا ہی ہوگا. لیکن اگر اس سے زیادہ کمی ہے تو پھر گاڑی والا اس کا جواب دے گا.
ٹھیک,
اگر گاڑی والا بھی جواب نہیں دے رہا تو پھر بیٹھ کر دیکھا جائے گا کہ کیا اس کی وجہ ہے. جو کسٹمر ہے بلا شبہ اسے یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس پر اعتراض کرے, آبجیکشن کرے اور پورے مال کا تقاضا کرے.
ٹھیک ہے,
اب گاڑی والوں کا جہاں تک معاملہ ہے, مجھے ایک ٹرانسپورٹر بتا رہے تھے
جی
کہ مارکیٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے. چلیں گے کہ کراچی سے لے کر پنجاب تک ہائی وے پہ ہر جگہ پوائنٹس بنے ہوئے اور گاڑی میں کچھ بھی جا رہا ہے.
ٹھیک ہے,
گاڑی میں پیٹرول جا رہا ہے اور کوئی مال ہے, کوئی چاول ہیں, گندم ہے, راشن ہے, چینی ہے.
ٹھیک
ہے, اور آئٹم ہیں ہر, یعنی اگر مثال کے طور پر کراچی سے حیدرآباد ہے تو یہاں بھی کئی پوائنٹ ہوں گے, آگے کی منزلوں پہ بھی پوائنٹ ہوں گے. ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ان ٹرک ڈرائیور سے مال خریدنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں.
اچھا,
میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مال کس طرح بیچتے ہیں, کیا کانٹے کا تول نہیں ہوتا؟ تو کہا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کانٹے والوں کی ملی بھگت سے یہ کم پرچی بنوا لیتے ہیں.
ٹھیک,
مثال کے طور پر جو ہے وہ 100 kg کم کی پرچی بنوا لی.
ٹھیک,
اور راستے میں 100 kg مال بیچ دیا.
ٹھیک,
پھر وہاں جب جا کے تول ہوگا تو پورا تول ہوگا.
ٹھیک,
آگے بھی تول ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض آئٹم ایسے ہوتے ہیں کہ یہ اس پہ پانی مار دیتے ہیں, راستے میں بیچ دیا.
ٹھیک ہے,
اور جب 100 kilometer رہ گیا تو پانی مار دیا, نمی آ گئی, نمی کی وجہ سے وہ مزید جو ہے گیلا ہو گیا, ویٹ بڑھ گیا. تو خیانت کرنے والے اس طرح بھی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے.
آمین.
اور یہ دنیا کا مال ہے جو بڑی آسانی کے ساتھ مال مفت سمجھ کر کھا رہے ہیں, یہ مال غیر ہے. جو مالک ہے بروز قیامت وہ اس کا دعویٰ کرے گا, پھر قیامت کے دن کسے دیا جائے گا؟ اس لیے, اور یہ مال حرام ہے. اس طرح استعمال کرنا, اس طرح کی آمدنیاں جہنم کی آگ پیٹ میں بھرنے کے مترادف ہے.
سمجھتے ہیں, ویسی ایک بات عرض کر رہا ہوں یہاں پہ ذہن میں آئی کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں اتنا نکالا جاتا ہے, لیکن
بعض لوگ نکالتے ہیں,
جن لوگوں
سب لوگ نہیں نکالتے.
ظاہر سی بات ہے,
جو مجھے بتا رہا تھا وہ بھی ایک ٹرانسپورٹر تھا.
جی,
اور اس کے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم الحمدللہ
بعض افراد ایسے کرتے ہیں.
جی,
لیکن مفتی صاحب, جن کا مال جا رہا ہوتا ہے باوجود کہ ان کے مال میں سے تو نکالا گیا ہے, وہ بظاہر نقصان ہوا ہے, لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو وہ ماشاءاللہ پھل پھول رہے ہوتے ہیں اور ان کا کاروبار بڑھ ہی رہا ہوتا ہے, اس چیز سے ان کے مال میں ویسی کمی نہیں آتی کہ جو نمایاں ہو, مطلب بڑھ رہا ہوتا ہے کاروبار, بہرحال بڑھ رہا ہوتا ہے. ہم کالز
مطلب یہ تو کہیں تائید تو نہیں ہو رہی کسی اور کی, برکت کی بات بتائی جا رہی ہے
جی
کہ ان کا مال جو ہے وہ خیانت کر لی گئی, اس کے باوجود بھی انہیں برکتیں ملتی ہیں
جی,
لیکن خائنوں کو کیا برکتیں ملتی ہیں؟
خائن نہیں, خائن تو ہیں ہی نقصان میں, لیکن جن کا نقصان انہوں نے حقیقتاً کرنا چاہے وہ حقیقتاً نقصان میں نہیں.
بعض اوقات بڑے بڑے نقصان پہنچتے ہیں ان کو.
ٹھیک, آپ درست,
بڑے بڑے نقصان پہنچتے ہیں.
کالز ہیں ہمارے پاس, کال دے دیجیے گا.
میرا نام ذیشان حنیف ہے, میں وزیر آباد پنجاب سے طلب رکھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ادھر لڑکے کام کرتے ہیں, مشوار بولتے ہیں ٹیکسی کا کام, یعنی جو کہ قانونی طور پہ اجازت نہیں ہے, لیکن وہ لڑکے ادھر کرتے ہیں ہاؤس ڈرائیور کے ویزے پہ آگے وہ کام کرتے ہیں, کیا یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟
اسے وزیر آباد سے سوال تھا کہ ٹیکسی وغیرہ کے حوالے سے, کہ اس کی اجازت تو نہیں ہے قانون, لیکن وہ چلاتے ہیں.
مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وزیر آباد سے تعلق ضرور رکھتے ہوں گے
جی, یہ ہے,
لیکن وزیر آباد میں رہتے نہیں ہوں گے.
مجھے بھی سوال اور وزیر آباد سے ہوئے سر جی.
اب وہ ہوتا ہی ہے نا کہ یہ جہاں رہ رہے ہیں یہ تو سمجھ رہے ہیں, سب کو پتا ہے کہ یہاں رہ رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
عرب ممالک میں ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے.
ٹھیک,
کہ وہاں جو جس ویزے پر گیا ہوا ہے
جی,
اسی جو اس کا ٹائٹل ہے اس میں اس کو اسی میں کام کرنا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
اگر کوئی مالی کے ویزے پر گیا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ وہ مالی ہی کے ٹائٹل پر کام کرے. ہاں, یہ اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ تنازل لے لے, مطلب دوسرے شعبے میں جانا چاہتا ہے تو دوسرے شعبے میں جانے کے قانونی راستے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اب اگر کچھ لوگ جن کے پاس ٹیکسی ڈرائیونگ کا لائسنس نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں بھی یہ قانون ہے کہ ہر شخص ٹیکسی نہیں چلا سکتا.
ٹھیک,
مطلب ٹیکسی ضرور چلا سکتا ہے اپنے لائسنس پر, لیکن ہر گاڑی ٹیکسی کے طور پر نہیں چل سکتی.
ٹھیک, تجارتی بنیادوں پہ استعمال نہیں کرتا.
ہاں, جو پرائیویٹ گاڑی ہے
جی,
اس کے نمبر الگ ہوتے ہیں
جی,
ٹیکسی کی جو گاڑی ہے اس کے نمبر الگ ہوتے ہیں
جی.
تو یہی اصول وہاں اور ممالک میں بھی ہے, لیکن وہاں زیادہ سختی ہے.
ٹھیک,
تو قانون جس جائز بات سے بھی روکتا ہو اس سے رکنا ضروری اور لازمی ہے, لہذا جب ان کے پاس پرمیشن نہیں ہے تو یہ ایسا کام نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے, امید ہے سائل محترم کو جواب مل گیا ہے. اب اگلی دو کالز ہمیں دے دیجیے گا ایک ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں, اس میں مالک کہتا ہے کہ یار یہ میرا کام کروا دو, اس کام میں ہم مطلب مارکیٹ سے پتہ کر لیتے ہیں, رابطہ کر لیتے ہیں کہ کسی بندے جس بندے سے کام کروانا ہے وہ کروا لیتے ہیں, اس کے ساتھ ہم طے کر لیتے ہیں کہ بھی مالک کے ساتھ اس نے طے کر لیا 30,000 روپیہ, 5,000 روپیہ ہم اسے کہہ رہے تھے ہمیں دے دینا, اور اس میں یہ اس کی فٹنگ وغیرہ جو فیکٹری کا کام ہو وہ ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں, تو یہ اس طرح پیسے لینا صحیح ہے کہ نہیں؟
ٹھیک ہے, آپ کا جواب.
یہ وہی مسئلہ ہے کہ پرچیزر وغیرہ جو فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں
جی,
یہ اپنی کمپنیوں کے لیے فیکٹریوں کے لیے مال خریدتے ہیں تو سامنے والوں سے کمیشن بھی حاصل کرتے ہیں کہ ہم تمہارا مال خرید رہے ہیں ہمیں کمیشن دو.
ٹھیک,
تو یہ جب آلریڈی فیکٹری کے ملازم ہیں
جی,
ان کو تنخواہ ہی اس بات کی دی جاتی ہے کہ یہ فیکٹری کا اس نوعیت کا کام کریں گے.
ٹھیک,
اب یہ اگر آگے سے پیسے لیں گے اور ٹاپ رکھیں گے جیب کے اندر, تو ان کا وہ پیسے لینا اور رقم لینا ناجائز و حرام ہے. یہ کوئی عام آزاد بروکر نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اجیرے فیکٹری کے ملازم
کہ جناب جو بھی اس کی خدمات لے گا ان سے وہ بروکری لیں گے یا کمیشن لیں گے, بلکہ یہ تو ملازم ہے.
ٹھیک,
فیکٹری نے تنخواہ اس بات کی ان کو دینی ہے, تو باقی جو ان کے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں ان کی طرف توجہ نہ دیں, یوں کر لیں اور یوں کر لیں اور یوں کر لیں, سیدھا سیدھا ہی ناجائز کام.
ٹھیک,
تو راستہ اس کا کیا نکلے گا؟
دو کال اور دے دیجیے گا ہمیں.
میں محمد صدام اتاری عرب شریف کے شہر حائل سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر مرغیاں جو ہوتی ہیں کھانے کے لیے وہ پیکنگ ہوتی ہیں, ان کا ہمیں کنفرم معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ حلال مشین سے حلال کی ہیں یا ہاتھ سے, وہ بس پیک ہوتی ہیں, اور دیگر گوشت بھی بگر وغیرہ کا جموس وغیرہ کا بھی ہوتا ہے, ہمیں یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ ذبیحہ حلال ہے کہ نہیں, تو اس کے بارے میں ہمارا یہ کھانا کی رہنمائی فرما دے, کھانا چاہیے یا نہیں؟
ٹھیک ہے, ایک اور کال دے دیجیے گا.
سر میں سرفراز بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک دکان ہے, اس کے اوپر میں مکینک کا کام کرتا ہوں. اگر میں کوئی مجھ سے کوئی چیز ٹھیک کروانے کے لیے آتا ہے تو میں اگر اس کے ساتھ پیسے شیئر کر لیتا ہوں, مکا لیتا ہوں, چاہے زیادہ چاہے کم, تو کیا وہ پیسے حلال ہیں یا حرام ہیں؟
ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کا بھی جواب شامل کرتے ہیں. جی مجھ سے پہلا سوال یہ تواتر سے آنے لگا ہمارے پاس, یہ حلال گوشت کے حوالے سے اسی نے.
دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ان کا جی پیکنگ میں آتا ہے گوشت,
جی
تو عرب ممالک میں بھی بہت بڑی تعداد کے اندر برازیل وغیرہ سے مرغی آتی ہیں,
ٹھیک ہے,
اور وہ سستی ہوتی ہیں,
ٹھیک ہے.
مثال کے طور پر اگر وہ مرغی اتنی بڑی, ٹھیک ہے, کوئی دو ڈھائی کلو کی مطلب پر نکلے ہوئے,
ٹھیک ہے,
گوشت 7 ریال کی ہے, اگر یہ مارکیٹ سے خریدنے جائیں گے تو چھوٹی سی مرغی ان کو 14 ریال کی ملے گی, تو وہ سستی بھی ہوتی ہے.
اچھا,
تو ہوٹلوں میں, بڑے بڑے ریسٹورینٹ میں, اور جن کی چین ہوتی ہیں ان کے اندر باہر کی مرغیاں ہی زیادہ استعمال ہوتی ہیں,
ٹھیک ہے,
اور ان باہر سے آنے والی مرغیوں میں سے ٹھیک ٹھاک بڑی تعداد میں جو مرغیاں ہیں وہ ہاتھ سے ذبح نہیں ہوتی ہیں, مشین سے ذبح ہوتی ہیں. اور پاک و ہند کے علماء کے جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ جب ہاتھ سے کوئی جانور ذبح نہ کیا جائے
جی
تو وہ حلال نہیں ہوتا, مشینی جو ذبیحہ ہے وہ حلال نہیں ہے.
جی
تو اگر وہ مرغیاں ایسی ہی ہیں تو ظاہر بات ان کو کھانا تو جائز نہیں ہوگا,
ٹھیک ہے,
لیکن اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے.
جی
تو گوشت کے اندر اصل حرمت ہے, حرام ہونا اصل ہے, جب تک انہیں یقین نہ ہو کہ یہ حلال ہے اس وقت تک اسے استعمال نہیں کر سکتے. دیگر اشیاء کے بارے میں اصل حلت ہے,
ٹھیک
ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے گوشت جانور حلال کرنا اصل حرمت ہے, اسے حلال کیا جاتا ہے تو اس کے حلال کا یقین ہونا ضروری ہے,
ٹھیک ہے.
دوسرا سوال مکینک کا تھا, اگر آپ فالٹ بتا دیتے ہیں کہ اس میں یہ فالٹ ہے اس کے اتنے پیسے لوں گا,
ٹھیک ہے,
تو آپ 5 روپے کیا 5,000 روپے مانگ لیں, وہ جائز ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن اگر آپ فالٹ بتائیں بہت زیادہ کر کے,
ٹھیک ہے,
فالٹ صرف تار جوڑنے کا ہو اور بتائیں اس میں تو یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے, اور پھر آپ پیسے بتائیں زیادہ,
ٹھیک ہے,
ان ساری خرابیوں کو سامنے رکھ کے بتائیں اور حالانکہ وہ خرابیاں پائی نہیں جاتی,
ٹھیک ہے,
یہ دھوکا ہوگا. تو یہ دونوں صورتیں, اس کو بتا دیں اس میں یہ پرابلم ہے. اب اس کے جو بھی آپ پیسے آفر کریں سامنے والے کی مرضی ہے, یا تو آپ کی آفر قبول کر لے یا رد کر لے, کسی اور کے پاس چلا جائے,
ٹھیک ہے. مختصر بعض اوقات فالٹ تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے, ایک شخص نے کام سیکھا ہے اور مطلب اس کی ظاہر سی بات ہے ذمہ داری ہے, چھوٹا سا کام ایک تار ہی جوڑنا ہے, تو اب ایک یہ بھی وہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ جب بتا دیتے نا ایک تار جوڑنا ہے پھر اسے بولتے ہیں بھائی اتنے پیسے, تو بولتا ہے اتنے پیسے ایک تار جوڑنے کے, حالانکہ وہ اگر عرف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معقول اجرت مانگ رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ فالٹ بتایا ہی نہ جائے اور صرف یوں کہہ دے یہ شخص کام کرنے والا بھائی جو بھی معاملہ ہے میں کر دوں گا اور اس کے اتنے پیسے ہوں گے, تو
نہیں, اس میں تو دیکھیں کافی مسائل ہوں گے. ہوتا یہ ہے کہ گاڑی والا, ایک تو اس کے ہوتے ہیں ہاتھ لگانے کے پیسے,
ٹھیک ہے,
50-100 روپے تو وہ اس کے رکھ رہا ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
اب کام جتنا ہوگا اس کے حساب سے وہ پیسے لے رہا ہوتا ہے,
ٹھیک,
اور تار لگانے کی بات ہے اور موٹر سائیکل کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ مزید 50 روپے بڑھا لے گا اور
150 روپے
لے لے گا. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ جی خرابی کا نہیں بتاؤں گا, جیسی بھی خرابی ہو بس میں آپ سے اتنے پیسہ لوں گا,
ٹھیک ہے,
ایسا کرنا بھی مناسب نہیں ہے,
ٹھیک,
میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا,
ٹھیک,
یہ ہے کہ مطلب معاشرت ہے نا,
جی جی,
نہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے, ایک توازن کے ساتھ چلنا چاہیے. تو اس میں یہ کہ فالٹ جیسا ہو مارکیٹ میں اس کے جیسے پیسے بنتے ہوں وہی پیسے مانگے جائیں, ورنہ یہ ہے کہ وہ دیکھ تو رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ یہ کر رہے ہیں, اب یا تو آپ اس کو چھپانے کے لیے کچھ اور کریں گے. بعض اوقات کام چھوٹا ہوتا ہے اور وہ کاریگر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ تو میرے سر پہ کھڑا ہوا ہے, اگر میں ابھی فارغ کر دوں گا نا اس کو
جی
کچھ اور سمجھے گا, پھر وہ یہ بھی کھولے گا یہ بھی کھولے گا یہ بھی کھولے گا اور پھر شو کرنے کی کوشش کرے گا, اس میں تو بہت سارے کام ہیں, تو پھر مزید جو ہے نا وہ فساد بڑھتا ہے اس طریقے
سے. تو معاشی و معاشرتی اخلاقیات ہم یہ سمجھیں کہ فالٹ بتا دے اور جو مناسب پیسے بنتے ہیں وہ تقاضا کرے اور کام کروانے والا بھی وہ ادا کر دے خوشی کے ساتھ. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس سلسلے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.